بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. پیام رحمان کے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام جو آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے قرآن سے متعلق، جس میں قرآن کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ کافی عرصے سے پروگرام چل رہا ہے اور شاید آخری سورے آخری سپارے کے آخری سورے آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں کہ جن کا تعارف آہستہ آہستہ ہم کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، اور سورہ بروج کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا پچھلے ہفتے. کافی عرصے بعد آپ کی خدمت میں ہم بھی حاضر ہوئے ہیں ایک طویل مسافرت کے بعد. امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کے ساتھ پسند فرمائیں گے، لیکن پروگرام کے آغاز سے پہلے سورہ بروج کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
بنام خدای رحمان الرحیم، قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس دن کی جس میں حاضری ہو. خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، وہ آگ تھی جو ایندھن والی ہے، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے اور وہ مومنین کے ساتھ روا رکھے گئے اپنے سلوک کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور ان ایمان والوں سے وہ صرف اس وجہ سے دشمنی رکھتے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو بڑا غالب آنے والا قابل ستائش ہے، وہی جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. جن لوگوں نے مومنین اور مومنات کو اذیت دی پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
ناظرین سورہ بروج کا تعارف آپ کی خدمت میں آج ہم پیش کریں گے، اور آپ نے اور ہم سب نے مل کے سورہ بروج کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت بھی اور ان کا ترجمہ بھی سنا. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کے ساتھ، اور چلتے ہیں ان کی خدمت میں اور سورہ بروج کے حوالے سے جو گفتگو ہے، جو اہم نکات ہیں اور اس کی مختلف آیات کے مفاہیم اور اس کی تفسیر کے حوالے سے ہمارے مہمان گفتگو کریں گے، اور آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے مختلف سوالات کے جوابات جو ہم نے خود تیار کیے ہیں اس کا جواب دیں گے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں پیام رحمان کے اس پروگرام میں اور پیام رحمان کے اسٹوڈیو میں، اور چاہتے ہیں کہ گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں. اصحاب اخدود کے حوالے سے ایک اہم سوال میرے ذہن میں آیا تھا، میں نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ اصحاب اخدود کا ذکر غالباً صرف اسی سورے کے اندر ہے قرآن مجید کے، شاید جہاں تک میرے ذہن میں ہے کسی اور سورے میں نہیں ہے، مختلف قوموں کا، مختلف اصحاب کا، مختلف افراد کا ذکر ہے، لیکن اصحاب اخدود کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے سورہ بروج کے اندر، تو یہ کون لوگ ہیں؟
جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو خیر الناصر المعین، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. میں بھی آپ کی خدمت میں عرض سلام خوش آمدید
کے ساتھ ساتھ
جو ہے وہ محترم ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ سلام عرض کرتا ہوں. میں چاہوں گا کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے، یعنی اصحاب اخدود کا تذکرہ کرنے سے پہلے، کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی داستان کیا ہے اور پروردگار نے اس داستان کو کیوں اس سورے میں اس کا ذکر کیا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ آیتیں کہ جو اس سے پہلے ہم نے جن کے بارے میں گفتگو کی تھی، کیونکہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی ایک اجمالی آشنائی آپ کو بھی ہو جائے، اس کے بعد ان آیتیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ہم نے گزشتہ ہفتے جو ہے وہ اجمالی تعارف کے علاوہ کہ سورہ بروج مثال طور پر مکی ہے اور اس میں جو ہے وہ پروردگار نے مختلف مطالب کو بیان کیا، جس میں اہم محور جو ہے وہ گفتگو کا وہ ان لوگوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو مومنین کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مومنین سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے راستے میں جو ہے وہ ثابت قدم رہے،
استقامت دکھا.
جی، اس میں ہم نے جو ہے وہ دو تین آیتوں کا ذکر کیا تھا، اس پہ گفتگو ہوئی تھی، جس میں جو ہے وہ والسماء ذات البروج، اس آسمان کی قسم کے جو برج والے ہیں، اور قیامت کے دن کی قسم، گواہ کی قسم یا اس کی قسم جس کی گواہی دی جائے گی. اس کے بعد آج جو آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اصحاب اخدود کا ذکر ہے کہ جو ہے وہ اصحاب اخدود ہلاک ہو گئے. دیکھیں، اصحاب اخدود کے حوالے سے جب میں نے دیکھا تو سب سے پہلے یہ کہ اصحاب اخدود کے معنی کیا ہیں. دیکھیں، اخدود جو ہے وہ یہ خط کی جمع ہے، اور اس کے معنی خندق، گہرائی اور کھائی کے لیے گئے، یعنی وہ لوگ کی جو خندق والے تھے، یعنی مراد یہاں کے اوپر یہ ہے کہ وہ شکنجہ کرنے والے، وہ ظالم و جابر لوگ کہ جو صاحبان ایمان کے لیے گڑھا کھودتے تھے، خندق کھودتے تھے، کھودنے کے بعد اس میں آگ بھرتے تھے، آگ بھرنے کے بعد جو ہے وہ ان مومنین کو اس میں ڈال دیتے تھے، اور ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ، تم اپنے ایمان سے منصرف ہو جاؤ. لیکن مومنین جو تھے، صاحبان ایمان جو تھے، اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے تھے، وہ جل جانا آگ میں گوارا کر لیتے تھے، مگر اپنے ایمان سے ہاتھ اٹھانا اور ایمان سے جو ہے دستبردار ہونا جو ہے گوارا.
یعنی ایک بری قوم تھی کہ جو ہمیشہ مومنین کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتی تھی اور ان پر ظلم ڈھاتی تھی، اور ان کو گڑھوں میں یا کھائیوں میں یا خندقوں میں جن میں آگ ہوتی تھی پھینک دیا کرتے تھے.
البتہ اصحاب اخدود کے حوالے سے مختلف واقعات، مختلف زمانے کے حوالے سے ذکر جو ہے وہ کیے گئے ہیں، لیکن جو مشہور ہے مفسرین کے درمیان، جس کو تفسیر قمی میں بھی لکھا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام جو ہے وہ ذو نواس تھا، اور یہ ایک سلسلہ ہمیر تھا، ہمیر سلسلے کا بادشاہ تھا. یہ وہ شخص ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے یہودیت کے اوپر، یعنی یہودی ہو جاتا ہے، پہلے عیسائی رہتا ہے پھر یہودی ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو اس کے قوم و قبیلے کے لوگ تھے، ہمیر قبیلے کے لوگ، وہ لوگ بھی ایمان لے آتے ہیں، اس کا اتباع کرتے ہیں، وہ بھی یہودی ہو جاتے ہیں.
صحیح.
بادشاہ کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ جو کیا کہتے ہیں کہ یہاں نجران ایک علاقہ ہے، وہاں کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو اپنے عیسائی مذہب پر باقی ہیں، کیونکہ اس وقت جو واقعی مذہب تھا، جو واقعی مومنین تھے، وہ عیسائی تھے، کیونکہ اس سلسلہ جو ہے وہ حضرت آدم سے چلا تھا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ واقعی مومن تھے، جو ان پر ایمان لے آئے تھے، اس کے بعد جو ان کا سلسلہ ختم ہوگا، ان کی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو جو اس پہ ایمان لائے وہ واقعی مومن، جس طرح سے اب واقعی مومنین وہ ہیں جو نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان نبیوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو بادشاہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو مجبور کیا جائے کہ جو ہے وہ ایمان لے کے آئیں،
نجران کے ان عیسائیوں. اچھا، یہ وہی نجران ہے کہ جہاں کے رہنے والے باسی عیسائی جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ مباہلہ کرنے آئے تھے.
وہی
صلی اللہ علیہ وسلم.
اب اس کے بعد جو ہے اس کو ضد کرتے ہیں، اس کا اصرار کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ لشکر کو لیتا ہے، لینے کے بعد نجران پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد جو ہے وہ وہاں کے جو مومنین تھے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاؤ، مگر دیکھیں ایمان ان کا اس منزل پر تھا، اور یقیناً ایمان کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ ایمان جب انسان نے قبول کیا ہے تو اس پر ثابت قدم بھی رہے.
اس وقت اللہ نے اسلام کو بعنوان دین انتخاب نہیں کیا، یعنی پیغمبر ابھی تشریف نہیں لائے تھے، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا زمانہ تھا.
جی ابھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور اسلام یعنی جو بھی نبی آتا تھا وہ اسلام ہی لے کے آتا تھا. یہ اور بات ہے کہ اسلام کے نام سے جو ہے اسلام کی تبلیغ نہیں کرتا تھا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو تب جو اللہ نے جو ہے وہ ان کے ذریعے لفظ اسلام کو استعمال کیا، اور ان کے ذریعے اسلام جو ہے وہ اس طرح سے ہم تک،
یعنی اسلام پہلے بھی تھا لیکن پیغمبر کے ساتھ جو دین آیا وہ کامل شکل میں آیا،
کامل شکل
اور اس کو اسلام کا نام،
اور اسلام کے نام سے جو ہے وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. اب جو ہے وہ خیر اس جب دیکھا کہ لوگ ثابت قدمی اور استقامت و پائیداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ان کے لیے خندق کھودی جائے. خندق کھودی گئی، خندق کو آگ سے بھرا گیا. آگ سے بھرنے کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کو جو اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہو رہے تھے اسی کھائی میں، اسی خندق میں ڈال دیا جاتا ہے. کچھ وہ لوگ کے جو بچ گئے تھے ان کو بچا لیا گیا تھا کہ تاکہ ان کے لیے عبرت ہوگا، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کو بھی جو ہے خندق میں ڈال دیا جائے گا. تو جب دیکھا کہ وہ بھی جو ہے وہ ایمان پر ثابت قدم ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان کو بجائے کہ اس میں ڈالتا ہے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں،
تحتیر کر دی جاتا.
جی اس درمیان جو ہے ایک شخص اپنی جان بچا کے کسی طرح سے جو ہے بھاگتا ہے، اور وہ قیصرِ روم کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد وہ حالات بتاتا ہے، وہاں کی رپورٹ دیتا ہے کہ وہاں اس طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا، اور تمام جو عیسائی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. تو کہتا ہے کہ میرا علاقہ تو بہت دور ہے وہاں سے، میں تو وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جو حبشہ ہے وہاں کا جو بادشاہ ہے وہاں تم جاؤ، اور جانے کے بعد میں اس کو خط لکھتا ہوں، اس سے تم کو اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے سلسلے میں اقدامات کرے گا،
تمہاری مدد کرے گا،
مدد کرے گا. اب یہ جو ہے یہ شخص جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حبشہ کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد پورے حالات کو بتاتا ہے. جب وہ حبشہ کے بادشاہ جو عیسائی تھا جب اس کو معلوم ہوتا ہے تو اپنی جگہ بہت متاثر ہوتا ہے، اور کافی جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے فوج کو لینے کے بعد جو ہے وہ یمن کی طرف روانہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ بادشاہ ذو نواز تھا، اور ان پر چڑھائی کرتا ہے، ان پر حملہ کرتا ہے. حملہ کرنے بعد یہ جو ظالم و ستمگر یہودی تھے کہ جنہوں نے بے جرم و خطا مومنین کو جو ہے وہ جلایا تھا، زندہ جلایا تھا، ان کو آگ میں ڈال دیا تھا، ان سے بدلہ لیتا ہے اور ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیست و نابود کر دیتا ہے. تو یہ جو ذو نواز اور اس کے آدمیوں نے جو یہ خندق کھودی تھی اور اس مومنین کو جلایا تھا، اس لیے ان کو اصحاب اخدود کہا جاتا ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا جو ہے وہ پس منظر وہی واقعات ہیں کہ جو اصحاب اخدود کے نام سے جو ہے وہ رونما ہوئے تھے.
صحیح.
البتہ یہاں کے اوپر ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ یہ بدعت جو ہے وہ لوگوں کو، انسانوں کو، یعنی بے گناہ انسانوں کو جلانے کی جو بدعت تھی، وہ ظالم و جابر اور کٹر پنتھی جو یہودی تھے انہوں نے جو ہے وہ اس کو کیا تھا، اور اس کے بعد عبر علیہ سلسلہ چل نکلا، اس کے بعد نہ جانے کتنے لوگوں کو زندہ جلا گیا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو صہیونی یہودی ہیں کہ وہ یعنی ہر طرح کے جو ہے وہ ظلم و ستم کرنے سے، حتیٰ معصوم بچوں پر بھی، عورتوں پر بھی ظلم کرنے سے نہیں روکتے. یہ وہی سلسلہ ہے کہ جو ان یہودیوں سے
شروع کیا گیا تھا
اور آج یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس طرح سے وہ جو ہے وہ مختلف طریقے سے بے گناہ انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر فلسطین میں دیکھتے ہیں کہ بے گناہ انسانوں کو، معصوم بچوں کو جو ہے وہ بے جرم و خطا جو ہے قتل کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں،
بم گراتے ہیں ان کے اوپر، اور نہ جانے کتنے مظالم جو آج کی اس جدید تاریخ کے اندر جو ہے وہ آج صفحہ کرتاس پہ ثبت کر دیے گئے ہیں، اور آئندہ کی نسلوں کے لیے جو ہے درس عبرت ہے یہ. قبلہ آپ نے کہا کہ مومنین نے اتنی استقامت کی کہ وہ ان کو زندہ جلایا گیا، گڑھوں میں پھینک دیا گیا اور قتل کیا گیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ایمان سے روگردانی اختیار نہیں کی، ایک جی قدم بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہے.
بے شک بے شک.
تو کیا ایمان کی خاطر اپنی جان کو لٹا دینا صحیح ہے، یا یوں کہا جائے کہ ایمان کی حفاظت اور محافظت کے لیے کس حد تک استقامت کرنا جو ہے وہ چاہیے؟
جی اس واقعی سورے پر جب میں نظر کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں ثابت قدم رہے, اور یہ تاریخ بتاتی ہے ایمان,
یعنی کیا دوسرے الفاظ میں کیا ایمان جو ہے وہ انسان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے؟
جی, اب بہت ہی اچھا سوال ہے, خاص طور سے حالات حاضرہ کی روشنی جی میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم, اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ ایمان کا اور ثابت قدمی کا, استقامت کا جو ہے وہ یہ چولی دامن کا ساتھ رہا, یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے پاس ایمان ہو, واقعی ایمان ہو اور وہ ثابت قدم نہ رہے,
نہ رہے.
اور جہاں ایمان واقعی نہیں ہوتا وہاں تزلزل ہوتا ہے, وہاں انسان کے پیر میں لغزش, پیروں میں لغزش پیدا ہوتی, لیکن جہاں واقعی ایمان ہوتا ہے ہمیں دیکھتے ہیں,
اور ایمان راسخ ہو اگر
جی
تو وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے,
ثابت قدم رہتا. اچھا, قرآن کا بھی مختلف سوروں میں پروردگار کا قرآن میں تمام مومنین سے, تمام مسلمانوں سے ہی مطالبہ ہے, اور مختلف آیات اس سلسلے میں قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں. میں فقط ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنا چاہوں گا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ, کہ ہمارا رب اللہ ہے, یعنی یہ ایمان لے کے آئے
اللہ پہ ایمان لے,
ثم استق, اب اس کے ایمان لانے کے بعد منزل استقامت کی ہے, اس پہ باقی رہنے کی. انہیں بہت سے لوگ ایمان لے کے آتے ہیں مگر کسی دنیاوی مفاد میں, کسی شہرت میں, کسی منصب میں, کسی
نے اللہ کو اپنے خدا کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں,
اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ ہم کو بشارت دیتا ہے کہ تم خوف نہ کھاؤ, تم غم نہ کرو, اس لیے کہ تم پر جو ہے وہ ملائکہ کا نزول ہوگا, تم پر تمہارے لیے ہم نے یہ نعمتیں رکھ رکھی ہیں. اس کے بعد مختلف طرح سے ان کو بشارت دی جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے اندر جو ہے وہ ایمان پایا جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ ثابت قدمی نہ پائی جائے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو صاحبان ایمان, ابھی ہم نے اسی واقعے میں دیکھا جس کا اصحاب اخدود کے نام سے اس کا ذکر ہوا ہے, جس ابھی ہم نے داستان نقل, اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کو زندہ جلایا گیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان پر صادم قدم رکھا. واقعی بدترین سزا ہے انسان کو زندہ جلانا.
ایک بار بس قبلہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت جو ہے وہ جان سے بہت زیادہ ہے, بلکہ یوں کہا جائے کہ جان کی قیمت ہی ایمان کی وجہ سے.
یقیناً ایسا ہی, یعنی یہ کہا گیا کہ جب ایمان کا مرحلہ آ جائے تو وہاں پہ نہ مال نہ جان, یعنی کوئی چیز اہم ہے. ہم نے اس لیے ہم دیکھتے تاریخ میں لوگوں نے اپنے ایمان کے لیے جو ہے وہ دار رسن کے بوسے لیے, اپنے ایمان کے لیے جو ہے وہ, اور عشق خدا کے لیے, اپنے ایمان کے لیے, ایمان بخدا کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنی جان کو جو ہے وہ قربان کیا. اچھا, چاہے وہ یعنی جناب آدم سے آپ دیکھ لیں تاریخی, اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ آتا ہے, اس کو دیکھتے ہیں کہ جناب عمار کے والد ہیں, یعنی اس وقت جو ابتدائی مسلمان تھے, کتنا ظلم کرے کہ ان کے زبان سے احد احد کی فقط ان کی آواز آتی ہے. یا اس کے بعد جب منزل آگے بڑھتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یعنی کربلا والوں کا جب ذکر آتا ہے تو بھی دیکھتے ہیں کہ انہیں ان کا اسے کہہ لیا جائے کہ ایک طرح سے جو ان کے جو دشمن تھے ان کے جرم یہی تھا کہ وہ با ایمان تھے, وہ اس پر قائم تھے جو قرآن چاہتا تھا, اس پر قائم تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, ان کی نظر میں یہی قصور تھا, لیکن انہوں نے کس طرح سے یعنی سب کچھ قربان کر دیا. اب میں جو ہے اپنے بات کو یہاں پہ جم کرنا چاہوں گا, خلاصہ کرنا چاہوں گا.
اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس خلاصے کو
جی
ایک مختصر سے وقفے کے بعد پیش کریں گے ناظرین کی خدمت میں, اور سوالات کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, جس میں ہم سورہ بروج کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا, اور ایمان کی استقامت کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے جو آخری اہم نکات ہیں وہ بھی سن کے جائیں.
سورہ بروج, جن لوگوں نے مومنین اور مومنات کو اذیت دی پھر توبہ نہیں کی, ان کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, یہی بڑی کامیابی ہے. آپ کے پروردگار کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے, یقیناً وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے, اور وہ بڑا معاف کرنے والا محبت کرنے والا ہے, بڑی شان والا عرش کا مالک ہے. وہ جو چاہتا ہے اسے خوب انجام دینے والا ہے. کیا آپ کے پاس لشکروں کی حکایت پہنچی ہے فرعون اور سمود کی؟ بلکہ کفر اختیار کرنے والے تو تکذیب میں مشغول ہیں اور اللہ نے ان کے پیچھے سے ان پر احاطہ کیا ہوا ہے، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، لوح محفوظ میں ثبت ہے، مگر انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور قتل ہونے کو قبول کیا۔ اس ظالم بادشاہ نے لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گھڑوں میں پھینک دیا، اس طرح 20,000 افراد کو قتل کیا۔ بعض سیاحوں نے اپنے سفرناموں میں لکھا ہے کہ نجران کے لوگوں میں اب تک وہ جگہ معروف ہے جہاں اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا تھا۔ قرآن اس واقعے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے کیونکہ ان کو صرف اس جرم میں جلا دیا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ ان لوگوں کا اللہ کے ہاں بہت درجہ ہے جو محض برائے خدا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں، اور زلالت اور شرک کے معنوں میں بھی آتا ہے اور اذیت کے معنوں میں بھی ہے، جیسا کہ اس آیت میں یفتنونا عذاب کے معنی میں ہے، یومہم علی النار یفتنون۔ سورہ زاریات کی 13 آیت اہل ایمان کو اذیت دینے والوں کے لیے اگرچہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ باز آ جائیں نجات کا راستہ موجود ہے، البتہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں جہنم ہی ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی پکڑ شدید ہے، وہاں گناہگاروں کے لیے غفور بھی ہے، نیک افراد کے لیے محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک یعنی صاحب اقتدار ہے، اسے اپنے ارادے پر عمل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ، اور ہماری گفتگو جاری ہے سورہ بروج کے حوالے سے۔ یقیناً انسان کی جان کی جو قیمت ہے، وہ انسان کے اندر جو ایمان پایا جاتا ہے خدا پر اور اس کے نبیوں پر اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کی وجہ سے۔ تو لہٰذا آخری جو اہم نکات تھے قبلہ، وہ آپ بیان کرتے بطور خلاصہ کہ ایمان کی استقامت جو ہے وہ بہت ضروری ہے انسان مومن کے لیے۔
تو میں نے مختلف جو ہے وہ مصادق ذکر کی تاریخ کے، اب ہم اس زمانے میں بھی دیکھتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ صاحبان ایمان کو، مسلمانوں کو صرف اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا امتحان لیا جاتا ہے، ان کے ایمان کا انہیں ستایا جاتا ہے کیونکہ وہ صاحب ایمان ہے، کبھی جو ہے وہ ان پہ اقتصادی پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی جو کسی اور طرح مثال طور پر کبھی دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ چیزیں جو ان کے نزدیک مقدس ہیں ان کی توہین کی جاتی ہے، کبھی قرآن جلایا جاتا ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے، کبھی وہ جو
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخی کی جاتی ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے، یہ صرف اس لیے تاکہ ایمان کے امتحان لیا جائے۔ اور یہ آیت کریمہ جو اس میں میں تلاوت کرنا چاہ رہا تھا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہوں نے جو ان سے جو ستایا جو ہے ان کو جو مومنین کو، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو عزیز و حمید ہے، ان کا قصور فقط واحد یہ تھا۔ تو آج اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کا، چاہے مقدسات کی توہین ہو، چاہے وہ اسلام پر مختلف طرح سے الزام ہو، چاہے مسلمانوں پہ جو مختلف طرح سے الزام لگایا جا رہا ہو اور ان کو ستایا جا رہا ہو، صرف اس لیے ہے تاکہ وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں۔ اور قرآن میں واضح آیت موجود ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں، جو دشمن ہیں اسلام کے، یہ اس وقت تک جو ہے وہ اپنی سازشوں میں باز نہیں آ سکتے جب تک آپ ان کا اتباع نہیں کر لیں، انہیں چاہتے ہیں اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں۔
آج مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ مسلمانوں کی جان کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ان کے عقیدے اور
ایمان،
ان کے ایمان کے جو ہے وہ دشمن ہیں۔
یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھی جلدی قضیہ اور یہ واقعہ رونما ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو فلم بنائی گئی، توہین اس میں کی گئی آپ کی، اس لیے تاکہ ان کی محبوبیت کو ختم کیا جائے، ان کو جو ہے مسلمانوں سے، مسلمان جوانوں سے جو آئیڈیل ہے ان کے لیے، ان کو ختم کیا جائے، اسے دور کیا جائے، اور گویا کہ ایک طرح سے ایمان جو ہے ان کا کمزور کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ جو ہے وہ
نتیجہ بالکل اس کے
برعکس ہوگا، اور خدا کا شکر ہے کہ جو بھی مسلمان ہے، جو بھی مومن اس چیز کو سمجھتا ہے۔
قبلہ، پوری دنیا میں دیکھنے میں آئے گا مسلمان اس واقعے کے بعد بلکہ اور زیادہ مستحکم اور متحد ہو گئے اور مل کے جو ہے وہ تمام فرقوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا اور اس فلم کے خلاف جو ہے وہ مختلف ممالک کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر، حتیٰ کہ یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا کے اندر بھی مسلمانوں نے شدت کے ساتھ مظاہرے کیے.
یقین ایسا ہی نہیں کہ مسلمان، بلکہ جتنے بھی انسانیت دوست ہیں اور کمال انسانیت کو دوست رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچانتے ہیں کہ واقعی ایک مہربان نبی ہے، مہربان رسول ہے اور انسان کامل کا ایک مکمل نمونہ ہے، تو وہ سب جو ہے ایسے بات سب.
حتیٰ کہ انٹرنیٹ اور اخبارات میں بھی آیا تھا کہ حتیٰ کہ بعض ممالک میں عیسائیوں نے بھی جو واقعی نبیوں کا احترام کرتے ہیں اور اللہ پر واقعی ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس فلم کی جو ہے وہ شدید مخالفت کی اور مظاہرہ کیا.
البتہ موضوع نہیں، لیکن میں بریکٹ میں عرض کروں کہ ایک مقصد اس فلم کا یہ تھا کہ لوگوں کو ایمان کو کمزور کیا جائے، حضور کی محبوبیت کو کم کیا جائے. دوسری یہ کہ جو مختلف مذاہب ہیں، مختلف دین ہیں، اسلام ہے، عیسائیت ہے، ان کو آپس میں جو ہے لڑایا جائے، ان کو جو ہے الحمد للہ سب ہوشیار ہیں، جو صاحبان علم ہیں، مسلمان ہو یا دوسرے اس فرقے، جو بھی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں وہ اس سے آگاہ ہیں.
نتیجہ بہت دشمنوں کے ساتھ نکلا اور الحمدللہ مسلمان اور مزید جو ہے وہ پہلے سے متحد ہو گئے. قبلہ میں اگلے سوال کی طرف جاؤں گا، آیت نمبر 10 کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں اس سورے کے اندر، سورہ بروج کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. اس کی وضاحت فرما دیجئے کہ جی، یہ جو شکنجے اور مظالم مومنین اور مومنات پر کیے گئے، جن لوگوں نے کیے اور انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کے لیے عذاب جہنم ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے جی پروردگار عالم؟
دیکھیں، یہ آیت کریمہ بھی یقیناً ان آیات کریمہ میں سے ہے کہ جو ہم سب کے لیے واقعاً ایک درس ہے، اور جس میں پروردگار جو ہے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مومنین صاحبان ایمان مردوں اور عورتوں کو ستایا اور اس کے بعد توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلا دینے والا عذاب. تو ابھی جیسا کہ بہرحال اس کا استقامت کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس میں بھی پروردگار جو ہے وہ گویا کہ اسی ایک طرح سے اسی استقامت کی طرف گویا کہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہے اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مومنین کو ہمیشہ ستایا گیا ہے، نہ کہ جو ہے وہ اسے کہہ لیا جائے کہ بقول ہم لوگوں کی اس زمانے میں، ہر زمانے میں ان کو ستایا گیا تھا. اور یہاں پہ لفظ فتنو کا، فتنو دیکھیں، فتنہ جو ہے وہ فتنہ بھی اسی سے، فتن کا مطلب ہوتا ہے کہ سونے کو آگ میں ڈالا جائے تاکہ وہ خالص ہو جائے، اور یہاں کے اوپر جو ہے وہ عذاب، اذیت اور شکنجے کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے. اور مختلف آیتیں اس حوالے سے قرآن مجید میں ہیں کہ جو ہے وہ جہاں پہ جو ہے وہ عذاب اور شکنجے کے معنی میں پروردگار نے فتنوں کو استعمال کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ذکر یہ ہوتا ہے کہ ثم لم یتوبوا، جن لوگوں نے مومنین کو ستایا اور ستانے بعد توبہ نہیں اختیار
توبہ نہیں کی.
واقعی یعنی یہ ان سب آیت کو پڑھنے بعد یہ لگتا ہے کہ پروردگار کے ہاں جو ہے وہ توبہ کا دروازہ ان لوگوں کے لیے بھی کھلا ہے کہ جنہوں نے مومنین پر ظلم ڈھائے ہوں.
سبحان اللہ،
یعنی آخر وقت تک پروردگار ان کو گویا کہ
موقع دیتا،
مہلت دیتا ہے. اور
یعنی اگر وہ لوگ توبہ کر لیتے اور ایمان لے آتے اور اپنے کیے پر نادم ہوتے حقیقی طور سے سچے جی دل کے ساتھ، تو اللہ انہیں بھی معاف کر دیتا،
انہیں بھی معاف کر دیتا.
کیا
یہ اللہ کی رحمانیت اور اس کی جو ہے اس کے لطف و کرم کی واقعی بہترین علامت ہے کہ آخر وقت تک جو ہے وہ اس نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ فلہم عذاب جہنم، اب یہ ہے کہ ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور عذاب ہے، یعنی پروردگار دو طرح کا جو ہے وہ ان کے لیے عذاب کا ذکر کرتا ہے. ایک عذاب جہنم پہلے کہتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے جلا دینے والا عذاب، یعنی بتانا چاہتا ہے کہ وہاں کے اوپر جو ہے وہ مختلف طرح کے عذاب ہوں گے کہ جن لوگوں نے مومنین کو ستایا ہے، مومنین کو اذیت دی ہے. اور
جہنم کے بھی طبقات، درجات یا عذاب کی مختلف قسمیں ہیں،
ہاں،
کہ جن میں سے ایک جو ہے وہ عذاب الحریق ہے،
عذاب
جلا دینے والا عذاب.
اچھا، اس کی وجہ یہ چونکہ انہوں نے مومنین کو جلایا تھا یہاں پہ، لہٰذا ہم وہاں کے اوپر ان کو جلائیں گے. ظاہر سی بات ہے چونکہ قیامت اور محشر وہاں پہ جو بھی ہے، جو بھی بدلہ دیا جائے گا وہ اس ایکشن کا وہاں ری ایکشن ہے جو یہاں کیا ہے اس کا بدلہ, یہاں جلایا تھا تو وہاں بھی ان کو
اس عمل کا وہاں پہ رد عمل,
رد عمل جو یہاں جلایا تھا ان کو وہاں جلایا جائے گا. البتہ بہت فرق ہوگا, یہاں کی آگ ایک ضعیف مخلوق کے ذریعے آمادہ کی گئی, مگر وہاں کی جو آگ ہوگی وہ پروردگار کی کا غضب, اس کی قہاریت کے گویا کہ ایک نمونہ ہوگا, ایک جو ہے وہ
اس کے نتیجے میں وہ آگ روشن ہوگی,
وہ آگ روشن ہوگی اور ان کو جو ہے وہ
جلایا جائے گا.
اس آگ میں جو مومنین نے قبول کیا تھا, مومنین جو قبول کیا انہوں نے ست افتخار اس کو قبول کیا, اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے, عشق خدا میں گلے سے لگایا اس آگ,
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں جو ہے وہ اپنے اختیار سے اور خوشی جو ہے وہ گئے.
لیکن وہاں بہرحال جو آگ ہوگی وہ اچھا, اس کے بعد یہ کہ بعض نے ذکر کیا کہ عذاب جہنم جو ہے وہ ان کے کفر کے بدلے میں ہے, اور عذاب حریق جو ہے وہ انہوں نے جو یہاں
ظلم کی
ہے اس کے بدلے میں پروردگار ان کو عذاب حریق عطا کرے گا. اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہوں گا, یہ آیت بھی تقریباً مربوط ہے اس آیت کریمہ سے, اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ جو مومنین جن کو ستایا گیا, جن کو پریشان کیا گیا, اگر دو چیزیں ان کے اندر پائی جائیں تو ان کے لیے ہم نے سب سے بڑی کامیابی رکھ دی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر, بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا, ان کے لیے ویسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور یہ بڑی کامیابی ہے. یعنی بڑی کامیابی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ وہاں کو بہشت مل جائے. اب یہاں کو دیکھیں کہ ٹھیک ہے, ہم ایمان پہ کب ثابت قدم رہ سکتے ہیں, کہ جب ہم اس ایمان کے تقاضے کو پورا کریں. تقاضے کیا ہے کہ ہم کو ٹھیک ہے ستایا جائے لیکن ہم ایمان سے جو ہے دستبردار نہیں ہوں گے اور اس کے عمل صالح انجام دیں گے.
یعنی ایمان کا جو تقاضا ہے وہ عمل صالح ہے,
عمل
اور عمل صالح کے ذریعے سے انسان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے.
یقیناً ایسا ہی. اچھا اس کے بعد یہ لفظ الصالحات استعمال کیا ہے, جو صاحبان کیا کہتے ہیں فہم ہیں اور ادب ہیں, جو عربی ادب سے تھوڑی سی واقفیت جانتے ہیں کہ صالحات خود جو ہے وہ صالحہ کی جمع ہے. صالحہ مطلب نیک عمل, صالحات یعنی نیک اعمال, اور یعنی جمع ہے وہ ایک صالحہ کی جمع صالحات, اس صالحات کے اوپر پھر الف لام میں داخل ہو گیا کہ جو گویا کہ ایک طرح سے اور زیادہ اس میں جو ہے وہ شمولیت پیدا ہو گئی, اور زیادہ اس کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے.
الصالحات
یعنی پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ صرف زندگی کے کسی ایک شعبے میں انسان جو نیک عمل انجام نہ دے, مثلا خالی نماز پڑھ لی, کسی مومن کی مدد کر دی مثال کے طور پر, نہیں بلکہ اس کی زندگی کا ہر میدان, زندگی کا ہر لمحہ, زندگی ہر قدم, گھر میں ہو, باہر ہو, آفس میں ہو, میدان جنگ میں ہو, صلح میں ہو, جہاں پہ بھی ہو, ہر جگہ اس سے نیک عمل جو ہے صادر ہونا چاہیے.
کیا کہنے,
الصالحات کا مطلب ہی کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ عمل صالح میں بسر ہونا چاہیے, وہ ایمان کے تقاضے کے مطابق. اور یقیناً جو ہے وہ یہ دونوں ایمان عمل صالح, یہ جو کہا نا فوز کبیر, یہ اگر ہم واقعاً کامیابی چاہتے ہیں,
ہم دیکھیں بڑی کامیابی,
بڑی کامیابی چاہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان جو ہے کامیابی کے لیے کتنی زحمتیں اٹھاتا ہے, بھائی ایک پوسٹ حاصل کرنی ہے, ایک سروس حاصل کرنی ہے, یا کہیں کو باہر ملک جانا ہے, یا کوئی اب تم کمپٹیشن بیٹ کرتا ہے تو اس میں کیا ہے کتنی محنتیں کرتا ہے. لیکن
ہر انسان دنیا میں بڑی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے,
بڑی کامیابی,
چھوٹی کامیابی کے لیے نہیں, کہ جو آسانی سے مل جائے,
آسانی سے مل جائے, ٹھیک اس میں بھی وہ کمپٹیشن, لیکن جو بڑا کمپٹیشن ہوگا وہ کم اس کمپٹیشن کو جو بیٹ کرے اس کے نتیجے جو کامیابی ہوگی, پروردگار اس کو فوز کبیر کہہ رہا. اس کے لیے فقط دو جو ہے وہ کلیدی نقطے کی طرف توجہ ضروری, ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح. ان الذین آمنوا وعمل الصالحات, کہ جو ان ایمان کرنا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا, ایمان یعنی صحیح عقیدہ, عمل صالح یعنی اس صحیح عقیدے کے مطابق صحیح عمل, یہ جو ہے وہ
یقیناً
اس کی طرف
یقیناً. اور میں اس سے پہلے کہ آپ سے اگلا سوال کروں, ان دو آیات کی تلاوت بھی کر لوں تاکہ تلاوت کا ثواب بھی ہمارے شامل حال ہوتا رہے. آیت نمبر 17 اور 18 میں اسی سورے کے اندر پروردگار ارشاد فرما رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود. یہاں پہ پروردگار نے آیت نمبر 17 میں جو ہے وہ جنود غالباً کسی فوج کا ذکر کیا ہے, کہ کیا میں تمہیں جو ہے وہ اس کا واقعہ بتاؤں اور اس کا قصہ. اور ساتھ میں فرعون اور سمود کا ذکر ہے، تو یہ جنود جو ہے وہ کون سا جنود ہے، کیا ہے، اس کی وضاحت چاہتا ہوں. اور ساتھ میں پھر پروردگار نے قوم سمود کا ذکر کیا اور ساتھ میں فرعون کا، تو یہاں پہ فرعون اور سمود کا جو ذکر ہے وہ اس کی مناسبت کیا ہے، جبکہ پروردگار نے مختلف سوروں میں مختلف اقوام کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پہ کیا مناسبت ہے؟ البتہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ پہلے بریک لے لیا جائے، پھر بریک کے بعد اس سوال کا جواب جو ہے وہ ناظرین اس پروگرام میں دیکھیں گے اور سنیں گے. تو ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام جاری و ساری ہے پیام رحمان، جس میں ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں سورہ بروج کے تعارف کے اوپر.
رسول کریم عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا، ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے، ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچے، علی علی نظر آئے جدھر جدھر
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، سورہ بروج کے حوالے سے تعارف پیش کیا جا رہا ہے، پروگرام پیام رحمان آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. قبلہ آیت نمبر 17 اور 18 کے حوالے سے جو سوال کیا تھا کہ اس میں پروردگار نے جو ہے وہ ایک فوج کا ذکر کیا ہے اور قوم سمود اور فرعون کا ذکر ہے، تو قوم سمود اور فرعون کا ذکر جو ہے وہ کس مناسبت سے؟
جی جی، ہم نے جو ابھی گفتگو کی وہ آیت نمبر 11 تو اس کی گفتگو، اس کے بعد جو ہے وہ پروردگار کے اس کا ذکر ہوتا ہے کہ اس کی گرفت بہت سخت ہوگی، پھر وہ کہ بخشنے والا و مہربان ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ان تذکروں کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ اور بات ہے کہ وہی کرتا ہے جو عدل سے، عدل کے مطابق ہے، عدالت کے مطابق ہے، وہی کرتا ہے وہ جو انصاف کا جو تقاضا ہوتا ہے. اس کے بعد فوجوں کی ذکر کرتا ہے، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر نہیں آئی، فرعون و سمود کے لشکروں کی خبر نہیں آئی؟ تو اس میں مختلف قوموں اور لشکروں کے درمیان سے دو لشکروں کا انتخاب کرتا ہے، ایک فرعون کا، دوسرے سموت کا. اس کی وجہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا اس کو. فرعون، ظاہر سی بات ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اس وقت کے عرب تھے ان کے زمانے کی نسبت نزدیک قوم ہے، اور سموت ظاہر سی بات ہے بہت ہی قدیم زمانے کی قوم ہے. دونوں وہ قومیں ہیں کہ جو اقتدار، قدرت کے لحاظ سے، مال و ثروت کے لحاظ سے اور اپنے منصب کے لحاظ سے جو ہے ہر چیز کو اپنے اختیار میں لیے ہوئے تھیں، اور ظاہر سی بات ہے ایک طرح سے ہر چیز ان کے اختیار میں تھی.
اچھا.
اور لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پروردگار نے جو ہے وہ قوم فرعون کو پانی کے ذریعے ہلاک کیا، اور قوم سمود کو جو ہے وہ ہوا کے ذریعے ہلاک کیا. یعنی دو امپائر، بہت نازک چیز سمجھی جاتی پانی بھی ہوا بھی، لیکن پروردگار نے ان کو جو ہے وہ ان چیزوں کے ذریعے ہلاک کیا.
ان دونوں کی اہمیت جو ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، اس دنیا میں،
جی جی،
شاید سب سے کم اہمیت جو ہوا کی، جس کو ہم جس سانس لے رہے ہیں، اور پانی کو جس کو ہمیشہ 24 گھنٹے جی استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ اللہ کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ دو قوموں کی نابودی جو ہے وہ ان دونوں کے ذریعے،
لطیف ترین جو مخلوق ہے اس کے ذریعے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اور یہ اس وقت کے جو مشرک عرب تھے ان کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ، یعنی اس کے انتخاب کی وجہ ذکر کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے ان سے کہ دیکھو کہ وہ اتنی ان کو پاس قدرت تھی، اتنا ان کا جلوہ تھا، اتنا ان کے اختیارات تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے ان کو اس طرح سے ہلاک کیا. تمہارے پاس تو کوئی قدرت بھی نہیں ہے، اور ہمارے لیے فرق نہیں کرتا کسی کے پاس کم قدرت ہو، زیادہ قدرت ہو، سپر پاور ہو، کوئی ہمارے لیے کوئی فرق نہیں کرتا. اور دوسری وجہ یہ کہ قوم فرعون اور سمود ان کے حالات سے اس وقت جو عرب معاشرہ تھا وہ کسی حد تک آشنا تھا، لہذا پروردگار ان کی مثال بیان کرتا ہے تاکہ جو ہے وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ جب وہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے ان کو اس طرح سے ان کو ہلاک کر دیا، نیست و نابود کر دیا، تو تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، تاکہ وہ لوگ ان کے واقعات سے عبرت حاصل کریں.
یقیناً رقیب اللہ، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. آخر میں چاہتا ہوں کہ جن آیات پہ ابھی گفتگو ہوئی ہے، ان آیات کے اندر پیغام کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ابھی کا میرے کان میں کہ پاکستان میں اور بہت سارے ممکنہ ممالک میں، اسلامی ممالک میں، آج یکم ذوالحج ہے، اور یکم ذوالحج آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مولا امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی کی مناسبت بھی ہے یکم ذوالحج. اگرچہ آج ایران میں جو ہے وہ 2 تاریخ ہے ذوالحج کی، تو اس حوالے سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو قبلہ، آخری سوال اور اسی پہ ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی، کہ ایک منٹ ہمارے پاس رہتا ہے کہ پیغام کیا ہے ان آیات کے اندر.
دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ وقت کم ہے، ورنہ بہت ہی اہم ظاہر سی بات سورہ ہے پیغام کے لحاظ سے. ایک تو یہ جو ہماری گفتگو کا محور تھا کہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جو ثابت قدم نہ رہے، دونوں کو چولی دامن کا ساتھ ہے. اور دوسرے یہ کہ جتنے بھی دنیا کے ظالم و جابر ہیں ان کے لیے بہت بڑا درس عبرت ہے. ٹھیک ہے، آج تم اپنا اقتدار ہوتے ہوئے، اپنی طاقت اور پاور ہوتے ہوئے تم جو کچھ دل میں چاہے کرو، لیکن کل جو آنے والا ہے وہ تمہارے لیے بہت سخت ہوگا. عذاب جہنم بھی تمہارے انتظار میں ہے، اور عذاب حریق بھی تمہارے انتظار میں. اور دوسرے یہ کہ جو
ٹائم ختم ہو گیا، یقیناً اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیں تو پھر بھی اللہ جو ہے وہ
توبہ کا دروازہ پھر بھی
کھلا ہوا. بہت بہت شکریہ ناظرین، پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوا. یقیناً آپ نے ہمارے مہمان جناب مولانا حسنی صاحب کی گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میرے تمام اسٹوڈیو کے دوستوں کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.